جہنمیوں کا ذکر پیچھے گیا اور آگے جنتیوں کا ذکر ہے. یہ اکثر آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں گے, کلام اللہ کی اکثر یہی ترتیب ہوتی ہے, کہیں ترغیب ہوتی ہے, کہیں ترہیب ہوتی, کہیں شوق دلایا جاتا ہے, کہیں ڈرایا جاتا ہے. یہی اسلوب ہونا چاہیے کہ پہلے اگر جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے, بعد میں جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے. ابھی جو ہم نے آیات پڑھی جہنمیوں کے ذکر آخر میں ہے, سورہ رحمان کے دوسرے رکوع میں, یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی, پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے, ان کے سیاہ چہرے, وجوہم یومئذ خاشعہ, ان کے چہرے ڈرے ہوئے اور تھکے ماندے, وہ سب پہچانے جائیں گے اہل کفر خاص کر, اور جو صریح کفر کے راستے پر چلنے والے. اللہم احفظنا منہم, گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنے والے سرکش لوگ. لہذا ان کا بتایا کہ وہاں پہ ان کو وہ پہچانے جائیں گے, یو عرفون اپنے چہروں سے پہچانے, بی سیما ہوں پیو خذ بن نواسی ولق, ان کے پکڑ لیے جائیں گے وہ اپنے ان کے بالوں سے اور قدموں سے. پکڑ کے کیسے کیا جاتا ہے, ایسے دونوں سے پکڑا جائے تو ہماری عرف میں اس کو کہا تھا ڈولی ڈنڈا کر کے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي, یہ نواسی یہاں کے بالوں کو, والاقدام اور پیروں کو. اللہم احفظنا منہ. حضرت ڈاکٹر صاحب عبدالحی عارفی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہمیں تو جہنم کے تذکرے سے بھی ڈر لگتا ہے, یا اللہ آپ ہی اس سے حفاظت فرمائی. اصل میں مسلمان کو جہنم کے لیے بنایا نہیں گیا ہے, جیسے شریف لوگ ہوتے ہیں وہ جیل کے لیے نہیں ہوتے, جیل بدماشوں کے لیے بنائی جاتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ شریف آدمی بھی وہی کام کرنے لگے جو بدماش کرتا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی برکت سے کبھی نہ کبھی مسلمان وہاں سے نکلے گا, اور ضرور نکلے گا اگر کلمہ لے کر گیا. بعضے تو ایسے ہیں بیچارے کہ کلمہ طیبہ کی بھی ہے یا نہیں ان کو خود کچھ فکر نہیں ہے, بس ان کو غیروں کی غلامی چاہیے اور دنیا کی چکا چون چاہیے, یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ایمان ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جو ایمان کو لے کے جائے گا ضرور بے ضرور کبھی نہ کبھی وہ کامیاب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ میں ان الابرار لفی نعیم میں پہنچے گا. وہ نعمتوں کی جگہ ہے, ابرار لوگوں کی جگہ ہے, نیک لوگوں کی جگہ ہے. تو یؤخذ بالنواصی وهذه جہنم التی, یہ جہنم ہے, یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے نا, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, سمجھ میں آ جائے تو کلیجے پھٹ جائیں. سمجھ بھی نہیں آتا نا, امام صاحب پڑھ رہے ہیں, یہ بھی نہیں سوچتے کہ امام جیسا پڑھ رہا ہم بھی ویسا پڑھنے لگیں. بڑی گاڑی دیکھ کے تو فوراً منہ میں پانی آتا, کیا چمچماتی گاڑی ہے, 1 کروڑ کی گاڑی ہے. بڑی داڑھی دیکھ کے کبھی ہم متاثر نہیں ہوتے کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں. اچھا قرآن کوئی پڑھتا ہے یہاں بھی متاثر ہونا چاہیے, کیسا قرآن پڑھتا ہے, کاش میں بھی ایسا قرآن پڑھ رہا ہوں. اہل عرب پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں. عشاء کی نماز ہم پڑھ رہے تھے, ایک دم روتے روتے ان کی حالت, آگے نماز پڑھانا ان کا دشوار ہو گیا, کیونکہ قرآن ان کے سامنے جیسے ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے, ان کے سامنے اس کے معانی کھلے ہوتے ہیں, ان کے سامنے معانی کھلے ہوتے ہیں. تو کاش کہ امت قرآن و حدیث کو سمجھنے کے قریب آ جائے تو تمام رسومات خرافات سے تو جان چھوٹ جائے, اور یہ موبائل اور ناول اور ڈراموں سے بھی جان چھوٹ جائے. اتنے علوم کے دریا اس کے اندر ہیں, اتنے علوم ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئیں. ایسے لوگ حیات ہیں کہ ان کی آنکھیں, ان کا چشمے کا نمبر 12 نمبر سے بڑھتا جا رہا ہے, ان کا مطالعے کا ذوق ختم نہیں ہوتا, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, ان کو اس کی فکر نہیں ہے. کہتے ہیں جو بھی وقت ہے وہ بس کچھ مطالعہ کر لیا جائے, کچھ دین کی باتیں سیکھ لی جائیں, حالانکہ وہ سکھانے والے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کو مطالعے کا ذوق ایسا ہے کہ ان کے چشمے موٹے موٹے ہو گئے, اور وہ اپنی آنکھوں کی روشنی اور بینائی کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی چیز تو ہے نا، کم از کم ہمیں، ہم کم از کم اہل علم کے پاس بیٹھ کے سیکھیں، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں خود بھی سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق ہو. اسی وجہ سے ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوگی تو ہمیں یہ ہوگا کہ یار اس میں اتنا مزہ ہے تو اپنی اولاد کو عالم بنا دینا چاہیے، اولاد کو عالم بنا. لیکن کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ مولویوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں، دونوں بیان خود ہی دیتے ہیں کہ مولویوں کی پانچوں انگلیاں واقعی گھی میں ہے. اور حضرت فرماتے تھے، باتیں کہتے ہیں سر بھی کڑھائی میں ہوتا ہے جناب، سر بھی کڑھائی میں، انگلیاں بھی گھی میں، دنیا بھی اس کے پاس اور دین بھی اس کے پاس، دنیا بھی. آج کا مولوی بقول حضرت والا کے پوتے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرمانے لگے کہ آج کا مولوی زیادہ کھا کے بد ہضمی سے تو مر سکتا ہے لیکن بھوکا نہیں مر سکتا. اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل فرما دی، حالات تبدیل فرما دی. لہذا جو کم از کم بیٹھتا ہے اس کا اگر خود نہیں بن سکا تو آخری اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو عالم بناتا ہے. پھر ایک آدمی سے پوچھا، اکبر اللہ جج سے پوچھا، اتنی باتیں کرتے ہو دین کی تم عالم ہو؟ کہا نہیں، میں عالم کا باپ ہوں، میرا بیٹا عالم ہے. میں عالم کا، تم عالم ہو کی بات کرو، میں تو عالم کا باپ ہوں، میرا بیٹا عالم ہے. تو جو ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو اس کو اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی دین کو حاصل کرے اور آگے پہنچائے. جس طرح مال میں کچھ حصہ دین کے لیے رکھنا چاہیے، مال میں کچھ حصہ دین کے لیے 10%، 5% رکھنا چاہیے اور اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اسی طرح اولاد میں بھی 1% کوئی مقرر کر لیں. 2, 3, 4 اولاد ہے تو اسی لحاظ سے ایک اولاد کو کم از کم ایک بیٹے کو دین کے لیے فارغ کر دیں. لیکن کس کو فارغ کیا جاتا ہے؟ جو اسکول میں بالکل نہ چل سکے، چمڑی اور دمڑی سب اکھڑ جائے، اس کو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اس کو پڑھائیے، چمڑی آپ کی دمڑی ہماری. جو سب سے جیسے کہتے ہیں کمزور اور کن ذہن ہے اس کو مدرسے میں دیتے ہیں کہ ملمت فرماتے ہیں، تو وہ کیا کیسے پڑھے گا بتائیے؟ ذہین اولاد کو دو، ذہین. اکثر جو شریر بچے ہوتے ہیں وہ ذہین بھی ہوتے ہیں. ذہین اولاد کو ایک نمبر مال اللہ کے راستے میں دو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لطیفہ سنایا تھا کسی نے کہ وہ مرغی کو کہا تھا، وہ قاری صاحب کو، پہلے زمانے کی بات ہے، اب تو قاری صاحب بھی ماشاءاللہ، تو کہ وہ بچے نے کہا قاری صاحب وہ مرغی امی نے کہا تھا آپ کو دیں گی، میں لے کے آؤں گا مرغی. تو 2-3 دن ہو گئے نہیں آئی، تو انہوں نے پوچھ لیا کہا ہوا بیٹا تم مرغی لا رہے تھے؟ کہاں وہ قاری صاحب وہ صحیح ہو گئی، وہ اصل میں وہ بیمار ہو گئی تھی نا، تو امی نے نیت کر لی تھی قاری صاحب کو دے دینا. تو ہر بیمار چیز، ہر دو نمبر چیز اللہ کے راستے میں، اور ایک نمبر چیز اس کو بڑے اچھے اسکول میں پڑھانا ہے کہ یہ بچہ ذہین ہے. اس بچے کو اگر وہاں بھیجیں گے تو وہ مولانا یوسف بن نوری بنے گا، مولانا انور شاہ کشمیری بنے گا. واقعی ایسے اب بھی ایسے لوگ ہیں، صرف ہمارے علماء کم نہیں ہیں ابھی بھی الحمدللہ. یہ جتنے مسٹر سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو قابل، جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ارے بھائی ہم کتنے پانی میں، ہمیں تو پانی تلاش کرنا مشکل ہو جا رہا ہے. اس جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، جب ان کی علوم فلکیات اور جب ان کی علوم کی باریکی کو دیکھتے ہیں تو اش کر اٹھتے ہیں. تو ہم بھی چاہیں تو اپنی اولاد کو چاہنا چاہیے. 4 اولاد ہے، ایک کو ڈال دیا مدرسے میں اور دین کی خدمت کے لیے، تو 25% اولاد کا ہم نے اللہ کے راستے میں دے دی. اور 2 ہے تو ایک کو ڈال دیا تو 50%، 1 ہے تو 100% اللہ کے راستے میں دے دے، تاکہ پھر انشاءاللہ پھر جب مرے گا تو اس کو مرنے کے بعد فکر نہیں رہے گی. آج دیکھیے بعض لوگ چلے گئے، ان کی اولاد مسجد نہیں آ رہی ہے، کیا تربیت کر کے گئے؟ محلے میں رہتے تھے، میں ان کی اولاد کو نہیں پہچانتا. کیسے پہچانے گا جب مسجد میں نہیں آئے گی اولاد، اور اس کے بعد بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی دنیا میں لگے رہے، آخر امیدیں لیتے ہوئے اور خواہش لیتے ہوئے دنیا سے چلے. خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں، لیکن خواہشوں سے راستے طے نہیں ہوتے میرے بھائی، کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں. تو اولاد کو آج نماز کی پرواہ نہیں ہے، ہر قسم کے گناہ میں آزاد. اگر ہماری اولاد مصلی سنائے اور دین کی خدمت کرے تو بتائیے اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد، ہمارے حضرت والا چلے گئے دنیا سے لیکن حضرت کی اولاد، ان کی اولاد سب ماشاءاللہ مدرسہ مسجد سب سنبھالا ہوا ہے الحمدللہ، سب سنبھال. یہ سارا ثواب حضرت والا کو جا رہا ہے. جتنے طلباء کرام پڑھ رہے ہیں، 200 طالب علم وہاں حافظ ہو کے نکلتے ہیں. میں نے مولانا مدرسہ صاحب سے بتایا کہ ہمارے یہاں 200 طلباء کرام ہیں اور اس میں سے 5-6 حافظ بن رہے ہیں. 2-3 سال پہلے کی بات حاضر ہوا تھا تو مولانا فرمایا ہمارے یہاں 200 طلباء فارغ ہو رہے ہیں یعنی حفظ سے. یہ بچے وہاں فارغ ہونے کے, اور یہ علم درس نظامی والے الگ ہیں, یہ جتنا کام ہو رہا ہے سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے, یہ ہیں عقل مند لوگ, یہ ہیں جنہوں نے آخرت میں جانے سے پہلے ایسے درخت لگا دیے جو ثمر بار ہے, ثمر بار ہے اور ہر وقت ایور گرین ہے, ہر وقت کبھی اس میں خشکی نہیں آتی, کیونکہ اچھی نیت سے جو کام کر کے گیا اس کا ثواب اس کو ملے گا. لہذا کوشش کریں کہ قرآن و حدیث کے ہم قریب آئیں تو مزہ بھی آئے گا. تراویح میں اتنا لمبا پڑھتے ہیں حافظ صاحب, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب سنیے, مولانا کو لکھ رہے ہیں, مولانا جانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو, کہ حافظ صاحب اتنا تیز پڑھ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں گیا, میں نے گھر جا کے قرآن کو دیکھ کے اس کی تفسیر پڑھی اور اس کو ترجمہ پڑھا, کیا میں نے صحیح کیا؟ مولانا فرمایا بالکل غلط کیا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ کو حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے. سمجھ میں نہیں آنا تو آپ کا قصور ہے, آپ پہلے سے علم دین حاصل کرتے تو سمجھ میں آتا کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے جو ہماری جنت کی زبان ہے, ہم نے حاصل نہیں کیا تو اس میں کس کا قصور ہے؟ جب حافظ پڑھے اور ہم سنیں پھر دیکھیے کہ کیا مزہ ہے کہ آدمی لمبی نہیں گئے, اتنی جلدی ختم ہو گئی تراویح, تو یہ سوچتے ہیں اتنی جلدی تراویح ختم ہو گئی, بعض لوگ روتے ہیں اس میں پیچھے کھڑے ہو کے جو سمجھتے ہیں, اور جو نہیں سمجھ, کم از کم آدمی سمجھے نہ سمجھے کھڑا رہے ثواب ملے گا. یہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں پتہ تو چلا نہیں, ہم جا کے ترجمے والا قرآن پڑھنے لگے, یہ اپنی طرف سے دین نہیں سمجھا جائے گا, دین کو اہل دین سے حاصل کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم, عقل سلیم, قلب سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ.